أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. تو ہماری جو گفتگو تھی آداب قلبیہ نماز کے حوالے سے, اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جو کچھ بھی عبادت انجام دی جائے وہ اطمینان کی حالت میں دی جائے, یعنی اس کے قلب حالت اطمینان میں ہو, اور دوسرا یہ کہ عبادت خالص ہو. خالص کی تعریف کیا ہے؟ کہ اس میں تصرفات شیطانی نہ ہوں, یعنی شیطانی انفلوئنسز نہ ہوں. اور جس کے حوالے سے ہم نے آپ کو وہ قرآن کریم کی دعائیں بھی بتائی تھیں کہ قل اعوذ رب من حمزات الشیاطین واعوذ ربک ان یحضرون, کہ اے خدا میں شیاطین کے انفلٹریشن سے, ان کے انفلوئنسز سے تیری پناہ مانگتا ہوں, اور اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے بارگاہ میں یا میرے سامنے حاضر ہوں اور میرے پاس موجود رہیں. تو اس پر ہماری بات ہو چکی. اب ایک ٹاپک, یعنی کہ اب یوں سمجھ لیجئے کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے کس طرف آ رہے ہیں, پریکٹیکل چیزوں کی طرف. اچھا, اس میں ان ساری گفتگو میں, جنہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بات بہت زیادہ پرابلم کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام امور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے یا نفس سے ہے, ہم اس کو ریئلائز نہیں کر پاتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے ابھی حسین بھائی بات کہہ رہے ہیں نا, میرے خیال ہے کہ تقریباً آپ اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ جب آپ جیسے جیسے قرآن سے قریب ہوتے ہیں, اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہوتے ہیں, ان کی نورانیت انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, تو انسان کو ایک نیا پرسپشن حاصل ہوتا ہے. باقی تو کوئی نیکی وغیرہ میں اضافہ وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو انر پرسپشن ہے اس میں ایک نئی چیز ہمیں لگتا ہے کہ ایڈ ہو گئی ہے, اور اب ہم چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے اور سمجھنے کے اور ویو کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ جو پہلے بالکل نہیں کر پاتے تھے. یعنی جو ایک بہت خاص بات آپ سب لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے وہ کیا, کہ میں اپنے بارے میں زیادہ آگاہ ہو گیا ہوں, میرا اپنی ذات کے بارے میں شعور میں اضافہ ہو گیا ہے. یعنی پہلے میں خود اپنے آپ کو اتنا اچھا نہیں جانتا تھا, اپنے آپ کو اتنا بہتر نہیں پہچانتا تھا جتنا اب میں اپنے آپ کو جاننا شروع ہو گیا ہوں. یہ پہلی اچیومنٹ ہونا چاہیے قرآن سے نزدیکی کی بنیاد پر یا اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے. تو اس نے
اپنے آپ کو جاننے کا مطلب اپنی اچھائیاں, اپنی برائیاں, اپنی نفس کی پہچان,
وہ بھی ہے, لیکن میں خاص طور سے جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ خود اپنی ذات میں چھپے ہوئے ایسے پہلو ہیں جو اس سے پہلے آپ کی نظر میں نہیں تھے. یعنی ہاں, مطلب صحیح کہہ رہے ہیں, اگر اس ماڈرن لینگویج میں کہا جائے تو آپ کا کانشیسنس لیول انکریز ہو جاتا ہے اپنے بارے میں. یعنی دوسری چیزوں کے حوالے سے تو بات بات میں آتی ہے کہ میں فار ایگزامپل نظام خدا کو بہتر سمجھنا شروع ہو گیا ہوں, یا یہ جو پورا زندگی کا سسٹم ہے اس کے بارے میں میری بصیرت بڑھتی جا رہی ہے, وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلا انسان جس چیز کے بارے میں زیادہ نالجبل ہو جاتا ہے وہ خود اس کی اپنی ذات ہے. یعنی اپنی ذات کے اندر وہ چھپے ہوئے پہلو سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے بالکل بھی, یعنی جیسے فار ایگزامپل ہم عام طور سے بات کریں اطمینان قلب, زیادہ تر لوگ آپ کا منہ دیکھیں گے کیا بول رہے ہیں, ہے کہ نہیں, اطمینان قلب, یا جیسے ہم نے بات کی خشوع, خشوع پہ, ان سب چیزوں پہ, کہ جن کا تعلق انسان کے نفس سے ہے. آپ عام طور سے یہ بات کر کے دیکھیے, بلینک فیس ول بی اسٹیئرنگ ایٹ یو. خشوع کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے جھک جانا, یعنی اس بات کا اثر دل پر آ جانا ہے کہ ایک ہستی ہے کہ جو ہر جگہ موجود ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جیسے آج کی سائنس کی سب سے زیادہ بڑی حماقت کیا ہے کہ وہ خدا کو کسی انسان کے طریقے سے کائنات میں کام کرتے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان اور یہ سارے نظام, اب آپ خود سوچیں گے یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ لا آف گریویٹیشن یا جو گریویٹیشن کی ایکویشنز ہیں وہ پلانیٹری سسٹم کو چلا رہی ہیں. یہ ابسرڈ بیتک بات ہے یا نہیں ہے؟ ایکویشنز کیسے چلا سکتی ہیں؟ مطلب ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے نا جس نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہوا ہے, نہ کہ کوئی ایکویشن ہے. مطلب یا کاغذ پہ لکھی ہوئی کوئی ایکویشن ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے, یا وہ لا ہے جو کسی سائنٹسٹ نے بیان کر دیا جو اس نظام کو, ایک حقیقت ہے نا. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے اس حقیقت کو اس طریقے سے ایکسپلور کیا ہے, یا میں اس حقیقت کو ان ٹرمز میں بیان کرنے کے قابل ہو گیا ہوں. آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں, نہ کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حقیقت ایگزسٹ نہیں کرتی, اس سولر سسٹم میں یہ ایکویشن چلا رہی ہے اس کو. مطلب اس سے زیادہ احمق پنے کی بات کیا ہو سکتی کہ اتنا پڑھ پڑھ کے بھی, اتنا سمجھ سمجھ کے بھی اس قسم کی گفتگو. تو بیسیکلی کیا چیز ہے, یعنی شعور کیا ہے زندگی کا, کہ انسان اس حقیقت کو ہر جگہ محسوس پائے, وہ حقیقت جس کی وجہ سے ہر چیز زندہ ہے, وہ حقیقت جس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے. یعنی کہ جس کے بارے میں آیت الکرسی کا وہ پہلے ہی ٹکڑا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. السلام علیکم. کہ یہ زندگی کہ جتنی بھی زندگی ہمیں نظر آتی ہے, کسی بھی جگہ نظر آتی ہے, کسی بھی فارم میں نظر آتی ہے, یہ زندگی نہ خود سے پیدا ہوئی ہے نہ خود سے قائم ہے. ٹھیک ہے, تو اس حقیقت کو انسان محسوس کرنا شروع کرے جو معرفت کی پہلی سیڑھی ہے, کہ میں کسی کی نظروں کے سامنے ہوں, کوئی ایک ریالٹی ہے جو ہر جگہ ایگزسٹ کرتی ہے, ایون انسائڈ می, انسائڈ ایوری تھنگ. کہ جیسے اب ایک بات یہ آ گئی ہے تو تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کر دوں, ایک بہت اچھی بحث ہے, مطلب بحث تو الگ ہے لیکن اس حوالے سے سمجھنے میں کافی اچھی چیز ہے, کہ خدا نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور اس آگ کے ایپیسوڈ کا اینڈ خدا کے اس جملے پر ہوا کہ قلنا, ہم نے کہا, یا نارو, اے آگ, کونی, ہو جا, بردن, ٹھنڈی, و سلامن, اور باعث سلامتی, علی ابراہیم, ابراہیم پر. اگر ہم اس چیز کو فلسفیکل اسپیکٹ سے یا سائنٹیفک اسپیکٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں تو کیا سوچ سکتے ہیں, کیا ہوا ہوگا وہاں پہ؟ اور پھر وہی جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ اصول دیا تھا کہ پہلی چیز کیا ہے, قرآن کے لفظوں کے ظاہر کو اچھے طریقے سے سمجھنا. ٹھیک ہے, قلنا, ہم نے کہا, ہم نے کہا, ٹھیک ہے, یہ کام ابراہیم نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نے کہا, یا نارو, اے آگ, یعنی خدا نے آگ کو مخاطب کیا, کونی, ہو جا, بردن, ٹھنڈی, و سلامن, باعث سلامتی, علی ابراہیم. یعنی اس میں ظاہر پر غور کرنے سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا, یہ خدا نے کہا, آگ کو مخاطب کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آگ کوئی بے جان چیز, کسی بے جان چیز کا نام نہیں ہے. جی,
ٹھیک ہے, तो अगर आप उसका वो वाला व्यू लें तो बात एटम से हो रही है, मतलब चाहे वो हम आपसे हो, हम आप भी एटम के बने हुए हैं,
नहीं लेकिन बात एटम से नहीं हो रही है, बात उस चीज की हकीकत से हो रही है जिसमें एटम पाए जाते हैं। ठीक है, उसके ठीक है एटॉमिक थ्योरी, हालांकि ये भी बिल्कुल तजुर्बाती लिहाज से ये बात साबित नहीं है, है ना, कि जैसे एटम के इन टर्म्स में बात की जाती है, जाहिर है कि किसी ने भी तजुर्बे के तौर पर इस चीज को साबित नहीं किया है, लेकिन एक एक्सेप्टेबल मॉडल है जो वर्क करता है एटॉमिक थ्योरी। लेकिन आपने अच्छा इस चीज को या बात को बढ़ाया, मैं यहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकता हूं फिलोसॉफिकल टर्म्स पे, कि खुदा आग से ये नहीं कह रहा कि तुम आग मत रहो। यानी जो बात आपने की कि एटॉमिक वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन इज समथिंग दैट इज सुपर इंपोज्ड, जैसे पानी का ठंडा हो जाना यह पानी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या गर्म हो जाना, या पानी का स्टैग्नेंट होना, या पानी का फ्लो करना, ये सारी की सारी चीज़ें जिसको फिलोसॉफिकल टर्म्स में कहा जाता है कि ये अवारिज हैं, यानी ये कुछ ऐसी हालतें जो पानी पर सुपर इम्पोज होती हैं, आरिज होती हैं, इसको कहा जाता है अवारिज हैं, न कि ऐन हकीकत है पानी की। ठीक है, तो खुदा ये बता रहा है कि इन्हें इस आयत ये बात कर रही है कि खुदा ने आग को मुखातिब किया और कहा कि जो तुम्हारी जनरल कंडीशन है, जनरल कंडीशन विच पीपल फील इन एवरीडे लाइफ, वो जनरल कंडीशन है चीजों को जलाने वाली, वो चीज खत्म कर दो, उस कंडीशन को खत्म कर दो, उस हालत को खत्म कर दो। ये नहीं कि आग आग ना रहे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी, उस पानी को क्या हुक्म हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म के तहत जिस जगह पर तुम मौजूद हो, फ्लो कर रहे हो, वहां उस जगह को खाली कर दो, एक दीवार बना लो। यानी पानी एक कंटेनर में आता है कि नहीं आता, उस कंटेनर की वॉल्स को पानी जो है वो ओबे करता है ना, उसकी एग्जिस्टेंस को, वही काम उसने वहां किया। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये तमाम की तमाम आयात कुरानी ये बताती हैं कि ये पूरा निज़ाम लिविंग है, और इस लिविंग सिस्टम के अंदर एक हकीकत इलाहिया मौजूद है, ये मारिफत हक है जिसके आगे दिल को झुकना चाहिए। ठीक है, ये खुशू है जो इंसान के लिए, कि ये खुशू वाली हालत, खुशू वाली कैफियत, कि इंसान ये रियलाइज करे कि ये बल्ब, ये सारी चीजें, ये खुद से नहीं जल रही हैं, बल्कि इसके पीछे आप उसको किसी भी टर्म्स में डिफाइन कर दें कि एटम्स हैं और वो ऑर्बिट जंप कर रहे हैं और रेडिएशन एमिट कर रहे हैं और ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ मौजूद है और उसकी वजह से कायम है। उस हकीकत को अप्रिशिएट करना, रियलाइज करना, दिल का उसके आगे झुक जाना, ये असले दीन है, ये खुशू है। तो लेकिन वही बात है कि ये तमाम की तमाम चीजें अगर इंसान कुरान की नूरानियत से नजदीक ना हो तो महज वर्ड्स हैं, इनको फील फकत वही इंसान कर सकता है कि जो उस नूरानियत के दायरे में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता हो। यानी कौन सा नूरानियत का दायरा, कि अल्लाह नूर समावाती वल अर्द, कि खुदा आसमानों और जमीन का नूर है। ठीक है, तो ये अच्छा आगे चल के जो अब बात हो रही है कि जैसे मैंने कहा कि अब हम ये आदाब कल्बिया के बारे में गुफ्तगू जो हमने की, कि जिस यानी कल्ब को जिस हालत में होना चाहिए नमाज के वक्त, उससे आगे बढ़ के एक जो अब सिक्स्थ चैप्टर है वो है कि कल्ब यानी आदाब नमाज, बल्कि सायरे इबादत, तमाम इबादत के अंदर जो बेहतरीन नतीजा चीज देती है वो क्या है, कि सालिक जिद्दियत कुनत के इबादत रा अजरुए निशात व बहजत कल्ब व फरह इम्बसात खातिर बजावरत। यानी عبادت کو اور نماز کو حالت سرور اور خوشی میں انجام دیا جائے, صرف اطمینان نہیں, یعنی لذت کی حالت میں, کہ انسان کا دل خوش ہو. اس میں اب کچھ باتیں یاد آتی ہیں, جیسے پرانی مجھے آغا صاحب کی, آغا جعفر صاحب کی کافی باتیں, کہ وہ ہمیشہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ وہی کہتے تھے کہ یہ زندگی جو ہے حقیقتاً یہ خدا نے لذت کے طور پہ پیدا کی ہے, کہ چڑیا جب چہچہاتی ہے یا پرندہ جب پرواز کرتا ہے یا ہرن یا کوئی بھی جانور جو ہے جب وہ کھیت میں یا گھاس میں گھوم رہا ہوتا ہے, سب کچھ اس کے لیے باعث لذت ہے. یعنی ہر جاندار, ہر حیوان, چاہے سانپ ہو, چاہے بچھو ہو, چاہے چرند ہو, چاہے پرند ہو, خدا نے اس طریقے سے اس کی زندگی بنائی ہے کہ یہ زندگی اس کے لیے باعث لذت ہے, یعنی وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے, خوش ہوتا ہے زندگی کو گزار کے, اور اس زندگی کو گزار کے خوش ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد شکر خدا ادا کرتا ہے. ہر حیوان اس طریقے سے, ہر جاندار اس طریقے سے. لیکن ہم انسان کس جگہ پر آ کے پھنس گئے ہیں کہ شیطان نے ہمارے لیے جو جال بچھایا, کون سا جال بچھایا, دنیاوی لذتوں کا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں عرض کروں آپ کے سامنے, دیکھیں وہ کتنی زیادہ سجیسٹیو ہیں, کتنی اوپن. قرآن کریم میں سورہ قاف میں بیان ہے کہ جب ہم جہنم کو پر کر دیں گے, ڈال دیں گے جہنمی, اس کیا پوچھیں گے اس کے بعد, حلم تلاتی, کیا تم پر ہو گئے, بھر گئے, اتنے جہنمی چلے گئے جہنم کے پیٹ میں, کیا سیر ہو گئے. تقول حل میں مزید, جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے. اچھا میں اب آپ کی سے پوچھوں کہ یہ جو حل میں مزید ہے, یہ انسان کی شہوت کا نعرہ ہے یا نہیں ہے؟ اس شہوت, جتنا کھلا دو, جتنا لذیذ کھلا دو, لذتیں جس حد تک پوری کر دو, کبھی سیر نہیں ہوتی. اس شہوت سے آپ پوچھیں تم سیر ہو گیا, اب سکون مل نصیب ہو گیا, اتنا کچھ مل گیا, 30, 40, 50 سال سے یہ لذتیں حاصل کر رہے ہو وداؤٹ اینی بریک, سیر ہو گئے, کیا جواب آئے گا؟ حل میں مزید کچھ اور ہے. نہیں اس طریقے سے نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہے. جو علم کا اور معرفت کا مسئلہ ہے وہ بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے. یعنی وہاں پر حل میں مزید نہیں ہے انسان کی کا نعرہ کہ یہ چیز اور لاؤ, بلکہ وہ ایولیوشن ہے. یعنی علم کوئی کھانے کی طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں علم سے سیر ہو گیا تو کہیں اور لے آؤ اور کھا لوں گا, یا جو اور شہوت کی لذت ہے کہ سیر ہو گیا کہ نہیں اور لے آؤ اور اس میں مشغول کیے, اس طریقے سے نہیں ہے. علم کے بارے میں جیسے امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا نفس علم کا ظرف ہے, جتنا جتنا علم اس میں جاتا جاتا ہے وہ اس ظرف کو نورانی اور وسیع تر کرتا چلا جاتا ہے, اور جب انسان اس نورانیت کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں اس رستے پر اور آگے جاؤں. یہ حل میں مزید نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ اور یہ بہت خوبصورت جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے سوائے ظرف علم کے, اور ظرف علم انسان کا نفس ہے, کہ اس میں جتنا علم داخل ہوتا جائے گا وہ ظرف وسیع ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے؟ نہ یہ کہ ظرف اتنا ہی ہے کہ حل میں مزید, ڈفرینس ہے. اور دوسری ایک چیز کہ جیسے وہی کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کہ جس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. دوسرا پیغمبر اکرم کا ایک جملہ کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے جسم کو, جسموں کو اپنے جسموں کو مشقت کی حالت میں رکھو, یعنی تمہارے جسموں کو مشقت کی حالت میں رہنا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو تم سے حالت امن میں ہونا چاہیے. یعنی تمہاری وجہ سے جتنی تکلیف ہے وہ تمہارے جسم پر آئے, نہ کہ تمہاری وجہ سے دوسرے انسان تکلیف میں ہو. اب یہ جو ایک ایڈوائس ہے کہ اپنے جسم کو حالت مشقت میں رکھو, سکون سے نہیں بیٹھنے دینا, فزیکل باڈی, کہ اس کو سکون سے نہیں, اطمینان سے نہیں بیٹھنے دینا, اس کو حالت مشقت میں رکھو اور یہاں تک پہنچا دو کہ یہ منزل مقتول فی سبیل اللہ تک پہنچے, یعنی قتال فی سبیل اللہ کے رستے سے اس زندگی سے آگے نکل جاؤ. بیسٹ وے اس جسم کے ساتھ ڈیل کرنے کا جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. انہیں باقاعدہ یہ میں کوئی ورڈز میں مکسنگ نہیں ہے, بالکل کلیئر میسج ہے یہ کہ جسم کو خدا کی اطاعت میں مشقت میں رکھو, اور اس جسم کو خدا حافظ کہنے کا بہترین رستہ مقتول فی سبیل اللہ ہونا ہے. یہ نصیحت, یہ چیز قرآن نے ایک دوسری جگہ بیان کی کہ آپ سورہ نمل میں پڑھیے گا, مجھے آیت ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں شیاطین تھے, شیاطین بھی تھے, جن بھی تھے, چرند بھی تھے, پرند بھی تھے, خود ان کی حکومت سب پر تھی, وہ شیاطین کو مسلسل حالت مشقت میں رکھتے تھے, ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنے دیتے تھے ان کو, کہ شیاطین اگر مشقت سے باہر آئیں گے فساد پھیلائیں گے. کس کے پیرلل ہے یہ کوالٹی؟ یعنی یہ جو جسم ظاہری ہے اس کو اگر ہم نے چھوڑ دیا یہ سیدھا شیطان کے رستے پہ جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے نا, کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جسمانیات, یہ خواہشات, یہ سب کی سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ تمام امور ہیں کہ جنہوں نے انسان سے اس کی لذت کو چھین لیا ہے, ہے یا نہیں؟ اب ہم صبح اٹھتے ہیں ایک دماغ پہ ایک مصیبت لے کر, رات سوتے ہیں چین کی نیند نہیں آتی, مطلب پرسکون جیسے ہم ایون پرندوں چرندوں کے برابر بھی نہیں ہیں اب رہ گئے. تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ جو نشاط و سرور اور بہجت کا مطلب ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہرے کے نعرے لگائے اور اچھلے کودے اور جیسے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں فن ہے, فن نہیں مطلب ہے اس کا نشاط و سرور و بہجت, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ان زنجیروں سے آزاد ہو گیا جو اسے انسان نہیں رہنے دیتی, تو وہ خود ایک لذت اور سرور کی کیفیت اپنے اندر محسوس کرتا ہے, اور اس حالت میں عبادت کو بجا لانا چاہیے. یعنی انسان انجوائے کرے, کہ حضور کا ایک یہ بھی جملہ ہے کہ خدا نے یہ عبادت تم کو بطور تحفہ دی ہے کہ اس سے معانقہ کرو, اس سے گلے لگاؤ, اس سے عشق کرو. یہ عبادت اس لیے نہیں دی کہ ایک مصیبت کے طور پہ سر پہ لاد لو, بلکہ یہ اس نماز کو, اور میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے کہ دن بھر کی تھکن کے بعد, جیسے میں آپ لوگوں سے ذکر کر بھی رہا تھا کہ اس چیز کو یہاں بہت زیادہ مس کرتے ہیں, کہ دن بھر جو بھی گزرا لیکن شام مغرب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی, اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت قرآن کی, بالکل ایسا لگا کہ تازہ دم ہو گیا الحمدللہ. وہ جتنا بھی گرد غبار میل کچیل دن بھر میں جمع تھا صاف ہو گیا. تو عبادت اور خاص طور سے نماز کس حالت میں انجام دی جائے, تمام عبادات اور بالخصوص نماز حالت سرور میں. تو یہ حالت سرور کا مطلب ہے کہ انسان کا دل خوش ہو, پرسکون ہو, یعنی ایک آسودگی اور فرحت کا احساس ہو. یہ اطمینان والی حالت سے ڈفرینٹ ہے, کہ جیسے یعنی کہ اس کو تقریباً ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں جب اس قسم کی کوئی کیفیت آتی ہے کہ ہمیں اب جانا ہے اپنی کسی محبوب ہستی کے پاس, آپ اس کو عشق مجازی کے طور پہ سمجھ لیں کہ جب اس چیز کے کہ ہاں اب انہیں فار ایگزامپل اولاد ہے, اولاد باہر ہے, اولاد سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, اب ہم جا رہے ہیں 6 مہینے سال کے بعد اولاد کی خدمت میں, اولاد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, دل کس طریقے سے ایک لذت کا احساس کرتا ہے یا نہیں؟ یہ اطمینان نہیں ہے, اسے اطمینان قلب نہیں کہتے. یہ جو لذت انسان محسوس کرتا ہے, یہ لذت نماز میں آنی چاہیے. اس حالت میں عبادت کو انجام دینا چاہیے, اس نشاط و سرور کی کیفیت میں کہ میں خدا سے, اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں, میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں, میں اس حقیقت سے روبرو ہو رہا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر انسان اس جگہ تک آ جائے تو بہت سارے ایسے دروازے معرفت کے اس پہ کھل جاتے ہیں کہ جو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتے انسان کو. یعنی خدا کے ساتھ حالت سرور میں ملاقات کرے. جی دیکھیں اس کی مثال ہے نا, جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی کہ جب ہم آ رہے ہوتے ہیں, جیسے محترم آئے بھی اتنی دور سے, تو ہو سکتا ہے کہ 16-18 گھنٹے کا سفر آپ کے لیے سخت ہو, اور اگر ویسے آپ سے کہا جائے کہ آپ 18 گھنٹے کی اتنی سی سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو کبھی راضی نہ ہو, لیکن اولاد کی محبت ہے. ٹھیک ہے, جسم مشقت میں ہے, دل سرور کی حالت میں ہے. یہ وہی چیز ایگزسٹ, یعنی کرتا ہے نا ایگزسٹ, یہی چیز ہے کہ جو مومن ہے اس کا جسم خدا کے رستے میں مشقت کی حالت میں ہے, دل مطمئن اور مسرور ہے. وہ اندر ہم کیوں اس چیز کو فیل نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ ہم صرف جسم کو اپنی میں سمجھتے ہیں. جی بہت, جی تمام آئمہ, یعنی کہ جیسے امام کاظم علیہ السلام, آئمہ علیہ السلام کے جب قید خانے میں رہے اور سختیاں اٹھائیں, لیکن کیا اس حالت میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کے قلب سے اطمینان و سرور والی حالت رخصت ہو گئی تھی کہ جسم حالت مشقت میں تھا؟ اور خود جو ہم نے ابھی پڑھا تھا رمضان میں کہ امام علی علیہ السلام کے جب ضربت لگی اور ساسہ ابن سوہان اور ایک دو اصحاب جب پہنچے وہاں پر, تو جب انہوں نے امام علیہ السلام کی ظاہری حالت کو دیکھ کے گریہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ مجھ پر رونے کی ضرورت نہیں ہے, میری حالت اس مسافر کی سی ہے کہ جو ساری رات صحرا میں چلتا رہا ہو اور صبح ہوتے ہوتے اس نے نخلستان کو پا لیا ہو. تو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو میری ظاہری جسمانی تم کو حالت نظر آ رہی ہے, یہ میرے قلب کی حالت نہیں ہے. میں نے تو اس صحرائے دنیا میں, یعنی اب تک اس سے پیچھے جو میں صحیح سالم تھا, میں صحرا میں سفر کر رہا تھا, اور اب جب میں اس میرا جسم اس زخمی حالت میں آ گیا ہے تو گویا کہ میں نے نخلستان میں, یعنی میرے مجھے وہ لذت مل گئی ہے کہ جو صحرا میں پھرنے والے کو نخلستان دیکھ کے ملتی ہے. جی تو یہ ریالٹی ہے, یعنی کہ اس جگہ تک انسان کو آنا ہے. تو پھر یہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کو نشاط و بہجت قلب و فرح و انبساط خاطر کے ساتھ بجا لائے. اچھا, اس کی ہم جیسے لوگوں کے ساتھ, یعنی ظاہر ہے کہ ہر بات کے درجات ہیں, اولیاء علیہ السلام کے درجات الگ ہیں, مومنین برجستہ جنہیں کہتے ہیں ان کے درجات الگ ہیں. ہم جیسے لوگوں کے لیے جو, یعنی کس وجہ سے یہ بات کہی گئی, وہ یہ کہ اگر انسان ایک جسے کہہ لیں اکتائی ہوئی حالت میں سستی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، یعنی کہ بیزاری ہے، اس حالت میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا ریورس ایفیکٹ جنریٹ ہوتا ہے. یعنی ریورس ایفیکٹ جنریٹ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ انسان خدا سے قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس یہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ خدا مجھ پہ مہربان نہیں ہے، یہ مجھ سے، یہ خدا کیسا ہے جو مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا. آپ ڈر کے ہمارے پڑھ تو رہے ہیں کہ جہنم میں چلے جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یہ کیا مصیبت ہمارے سر پہ لاد دی ہے. پھر یہ کیفیت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے جو ریکمنڈیشنز ہیں، یعنی وہ بھی میں آپ کو کچھ حدیثیں جو آگے چل کے بیان کی ہیں، وہ حدیثیں اور ایک آیت بھی آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں یہاں پہ انشاءاللہ، کہ امام علی علیہ السلام سے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یا علی ان ھذا الدین متین، یہ دین متانت والا ہے، متین ہے، یعنی اچھا ہے، سوبر ہے، سہل ہے، اس میں سختی اور تنگی نہیں ہے. تو تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اس میں آسانی اور سکون سے، نرمی کے ساتھ اپنی تربیت کرنی چاہیے. اور ولا تبغض الى نفسك عبادۃ ربک، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ تیرے نفس کے نزدیک تیرے رب کی عبادت باعث غضب ہو جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جیسے اگر کسی کا بھی، ایون اولاد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں بھی یہ نقطہ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اولاد کو آپ اس طریقے سے آرڈر دے کے زبردستی کام نہ کرائیں کہ اس کو اس کے اندر ایک غضب کی کیفیت یا بغاوت کی کیفیت جنریٹ ہو. اگر وہ آپ کے انڈر ڈومینیشن ہونے کی وجہ سے آپ کی بات مان بھی لے گا، لیکن اس کا نتیجہ اس کام سے نفرت کی شکل میں برآمد ہوگا. یعنی جو آپ اس سے اس حالت میں کرائیں کہ اس کے اندر ایک مطلب ریزسٹنس ہے اور آپ اس پہ فورس کریں، یعنی جیسے بہت زیادہ ایک چیز جو کامن تھی ہمارے معاشروں میں، اب شاید کافی کم ہو گئی ہے، پڑھنا، پڑھنے لکھنے کا، چلو پڑھو، چلو پڑھو. اب اس کا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، ٹی وی کا چاہ رہا ہے، کھیل کا چاہ رہا ہے، کچھ بھی چاہ رہا ہے، لیکن اس کو کان سے پکڑ کے بٹھا دیا زبردستی. تو ایسے بہت سارے انسٹنسز اور واقعات ہیں کہ وہ کیا ہوا، اس بچے کے اندر پڑھائی سے نفرت پیدا ہو گئی. کیوں نفرت پیدا ہو گئی؟ اس لیے کہ اس کے دماغ نے اس کو یہ بات سجھائی اور سمجھائی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اذیت ہوتی ہے، یہ چیز مجھے اذیت میں مبتلا کرتی ہے. تو پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ دین متین ہے، اس میں نرمی کے ساتھ اپنی تربیت کرو، اور اپنے رب کی عبادت کو اپنے نفس کے لیے باعث غضب نہ بناؤ. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خدا نے جتنے واجبات رکھے ہیں انسان پر، خاص طور سے نماز کے حوالے سے، وہ بہت آسان ہے ان کا ادا کرنا، بہت آسان ہے. یعنی یہ 24 گھنٹے کے اندر جو 17 رکعت نماز ہے، یہ بالکل بھی کوئی بوجھ کے طور پہ نہیں ہے. ایزیلی انسان اس کام کو انجام دے سکتا ہے اور توجہ کے ساتھ انجام دے سکتا ہے. یعنی ایون اگر ہم مختصر نماز ہی پڑھیں، ذکر، رکوع و سجود، خالی سبحان ربی العظیم و بحمدہی اور سبحان ربی الاعلی و بحمدہی کہہ کے ختم کر دیں ایک مرتبہ، تو کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. یعنی خدا نے واجبات میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ میں اپنے بندے پر اس طریقے کی سختی نہ لاگو کروں کہ عام انسان جس لیول پر ہیں، کہ ان کے لیے عبادت اور فرائض اور دین اور واجبات باعث غضب ہو جائیں. خدا نے آمدنی کا 5واں حصہ نہیں مانگا ہے، بچت کا 5واں حصہ مانگا ہے. تو یہ خمس جو ہے آمدنی کا 5واں حصہ تھوڑی ہے، جو پورا سال کی ضرورت نکال کے بچ جائے، وہ بھی سب نہیں، آدھا نہیں، ون ففتھ دے دو اس میں سے. ٹھیک ہے, نماز کے جو, حالانکہ خدا کہتا ہے کہ تمہارے دل کو ہمیشہ حالت ذکر میں رہنا چاہیے, اور جو اولیاء خدا کی سنت ہے, لیکن ظاہری ذکر کہ اقم الصلاۃ لذکری, کیونکہ نماز باعث ذکر ہے خدا ہے, اس ذکر کو کتنا مانگا ہے کہ ہم جیسے لوگ اگر 17 رکعت ہے 30-35 منٹ میں پوری کر سکتے ہیں, صرف اتنا واجب قرار دیا ہے. تو آپ دیکھیں یہ فلسفی خود واجبات کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, باقی آپ کا دل مانوس ہوتا چلا جائے, آپ کا دل اس سے یعنی خدا سے اور خدائی چیزوں سے محبت حاصل کرتا چلا جائے, تو آپ خود اپنا سارا مال اٹھا کے خدا کے رستے میں دیں گے, پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. خود انسان پھر نماز شب کے لیے اٹھے گا سردیوں میں, پھر خود انسان اپنی نمازوں کے اندر ذکر کو طولانی کرے گا کیونکہ اس کو لذت آ رہی ہے اس میں. اب اس سے یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں میں کسی سے ہم کلام ہوں, ہاں کوئی ہے جو میرے ذکر کو سن رہا ہے. تو خدا یعنی دین اس طریقے سے انسان کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ. اور یہ اصول زندگی کے مطلب تمام تربیت کے کاموں میں یہ اصول کار فرمائے. ایسے ہی امام علی عسکری, امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں, اذا نشطت القلوب فاودعوها واذا نفرت فودعوها, جب تمہارے قلوب حالت نشاط میں ہوں, سکون و سرور کی حالت میں ہوں, تو اس وقت ان میں کچھ ڈالو یا ان کو پکارو اور بلاؤ, اور جب وہ نفرت کی کیفیت محسوس کر رہے ہوں تو ان کو چھوڑ دو, پھر اس پہ دباؤ نہ ڈالو. اور اس کو پہلے کس بات کی کوشش کرو کہ رفتہ رفتہ وہ نارملائزڈ ہو جائے. بس سمجھ نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ جیسے دفتر میں کام ہوا, اب لڑائی جھگڑا ہو گیا, یا کسی نے الٹی سیدھی باتیں کر دیں, یا اپنی مرضی کے خلاف کافی کام کرنا پڑ گیا, تو جب آپ دفتر سے باہر نکلیں گے تو قلب حالت نشاط میں نہیں ہوگا, حالت نفرت میں ہوگا, کہ اس وقت جو بھی سامنے آئے گا نا, یعنی گھر پہنچیں گے, بچے نے ذرا سی کوئی ایک جملہ بول دیا, اس پہ سارا غصہ اتار دیا, بیوی پہ اتار دیا, جو سامنے آیا اس کو جلی کٹی سنا دی. یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دل میں اس وقت نفرت کے جذبات غالب ہیں. تو اس حالت میں, یعنی کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں عمل کرنا فائدہ مند نہیں ہے, یعنی پہلے اپنے دل کو نارملائز کرو, اس کو اچھے سرور اور اطمینان اور سکون کی حالت میں لاؤ, پھر خدا کی طرف آؤ, پھر عبادت انجام دو. اس وقت اپنے آپ کو زبردستی زیادہ نہ کرو. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جیسے اسی لیے جو بات آتی ہے کہ یعنی یہ چیز سنت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے تلاوت کی جائے, نماز کا وقت داخل ہونے سے پہلے دعا کی جائے, اذان کے الفاظ سنے جائیں اور اس کو دہرایا جائے. یہ کیا ہوگا کہ وہ جتنا پیچھے سے خرابی آ رہی ہے نا, یعنی کہ دل جو نفرت اور غضب کی حالت میں ہے دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے, وہ کیفیت آپ غور کریں گے نارملائز ہوتی چلی جائے گی. یعنی اس نفرت اور خستگی والی حالت میں آپ دیکھیں گے امپروومنٹ آ رہی ہے, کہ اگر نماز سے 10 منٹ پہلے آپ نے بیٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کی, یا اذان لگا لی, اذان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہراتے چلے گئے, ایک سرور اور اچھی کیفیت آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اہم ایک نقطہ ہے, یہ بہت اہم ایک نقطہ ہے کہ زبردستی نہیں بلکہ سکون سے. اور اس میں ایک اور حدیث آگے چل کے نقل کرتے ہیں, وہ بڑی بہت عجیب سی لگتی ہے بظاہر, کہ اصول کافی کے اندر یہ حدیث ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے جوانی کے ایام میں عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور مشقت کرتا تھا, تو میرے والد نے یعنی امام باقر علیہ السلام نے میری حالت کو دیکھ کر فرمایا کہ اے فرزند, اپنے عمل کی مقدار کو اس سے کم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کے تھوڑے سے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے. یعنی اصل چیز خدا کی بارگاہ میں رضا مندی کو حاصل کرنا ہے, نہ کہ بہت ساری تعداد میں بہت ساری مقدار میں عبادت کا انجام دینا ہے. تو اس میں دو میسج ہیں کہ وہ کوشش کرو کہ خدا تم سے راضی رہے, اور خاص طور سے جوانی. اچھا جوانی کے حوالے سے کیوں بات کی ہے؟ جوانی کے حوالے سے اس لیے بات کی ہے کہ جوانی میں انسان کی جسمانی قوتیں پیک پر ہوتی ہیں, اور جوانی کے اندر انسان کی جسمانی طلب بھی اپنی انتہا پر ہوتی ہے. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو قتل کر دو, اس کو کٹ کر دو, اس کو چھوڑ دو اور میری عبادت کرو, بلکہ خدا کیا کہہ رہا ہے, مطلب اگر آپ نکاح کے حوالے سے روایتیں پڑھیں تو حیران رہ جاتا ہے انسان. یعنی سب سے پہلی روایت تو یہی ہے, نکاح من سنتی, کہ نکاح میری سنتوں میں سے ہے, جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. کیوں ہے یہ بات؟ اس لیے کہ انسان اپنی ایک جائز جسمانی خواہش کو دبا کر عبادت کرے گا, وہ عبادت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی تقریباً اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک اسپرنگ ہے, اسپرنگ کے اندر ایک فورس ہے, ٹھیک ہے, اسپرنگ کے اندر ایک لچک والی حالت ہے. آپ اس کو دبا دبا کے رکھیں, کتنی دیر دبا کے رکھیں گے؟ اور جتنا زیادہ آپ اس کو دبائیں گے, آپ کو اسپرنگ کا رول اچھے طریقے سے پتہ ہے نا, کہ جتنا زیادہ آپ اس کو دبائیں گے اتنی ہی فورس سے ریٹریکٹ کرے گا, اتنی ہی قوت سے واپس جائے گا الٹی طرف. تو یہ والا کام نہیں کرنا ہے. یعنی جو قرآن کریم میں کلو وشربو ولا تصرفو, کھانے اور پینے کو خدا نے منع نہیں کیا ہے, کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو. اس بات کا خیال رکھو کہ جو چیز تم ضائع کر رہے ہو اس کے حقدار بہت سارے بندگان خدا ہو سکتے ہیں جن کو یہ نعمتیں نہیں مل رہی. کھانے پینے سے نہیں منع کیا, نکاح کے حوالے سے خدا نے کہا, اور مطلب اتنی ساری اس میں روایتیں ہیں کہ انسان جب اپنی زوجہ کے قریب جاتا ہے اس کے لیے یہ ثواب ہے, جب انسان اس حالت سے باہر آنے کے لیے غسل کرتا ہے تو غسل کے ہر قطرے کے ساتھ اس کی اتنی اتنی نیکیاں یا اتنی برائیاں ختم ہوتی ہیں. یہ سب کیا بتا رہی ہیں یہ چیزیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی, یعنی کہ خدا نے یہ جسم, جس پر ہم پہلے بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ جسم دینے کی ایک مصلحت ہے, کیونکہ یہ اس جسم کے ذریعے سے ہی ہم اپنی آخرت بناتے ہیں, اس جسم کے ذریعے سے ہی ہم ابدی اور دائمی ثواب کو جمع کرتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ جیسے صوفیوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کو ڈینائی کر دو, اس لیے نہیں ہے, بلکہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو جو نبیوں نے طریقہ سکھایا ہے. درست. تو بہرحال ایک اسپیکٹ یہ کہ جب بھی خدا کی عبادت ہو, جب بھی خدا کی اطاعت ہو, تو اس حالت میں نہ ہو کہ انسان کے اندر نفرت اور غضب والی کیفیت ہو. اور ہم جیسے لوگ, یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا تھا نا کہ یہ ساری ریکمنڈیشن ہمارے لیے ہیں, یہ اولیاء خدا کے لیے نہیں ہیں کہ جن کے دل مسلسل حالت ذکر میں رہتے ہیں, ہم جیسوں کے لیے ہیں کہ جن کے لیے جسم کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو جسم جو ہے اس کو بھی, یعنی جسم کی وجہ سے یا جسمانی پریشانی کی وجہ سے جیسے ہی قلب نفرت اور غضب کی کیفیت کو محسوس کرے, پہلے اس کو باہر لائیں, ٹھنڈا کریں, نرمی کے ساتھ ڈیل کریں, پھر عبادت کی طرف آئیں. لیکن اس میں ایک ورڈ آف کوشن ہے کہ بعض اوقات اس سے یہ مراد نہیں لے لینا چاہیے کہ اس میں واجب عبادتیں بھی مراد ہوتی ہیں. یعنی واجب عبادتیں باہر حل کرنی ہیں. اگر خدا نخواستہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بھائی ہم دفتر سے واپس آئیں اور میں بہت غصے میں ہوں تو میں مغرب عشاء رات 12 بجے پڑھوں گا جب مجھے سکون آ جائے گا, یہ نہیں, ٹھیک ہے, واجبات کے اندر نہیں. لیکن اور جو آپ عبادت اور کوشش آپ کریں گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ مغرب عشاء کی نماز ہی آپ کے لیے بہترین سودنگ ایفیکٹ کریٹ کرنے کا سبب بنے گی. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ بہت ایک تجربے والی بات ہے جو مسلسل تجربے میں آتی ہے کہ نماز انسان کو سکون دیتی ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا اس کے ساتھ ایک اور اسپیکٹ جو یعنی اسی سرور اور نشاط اور انبساط اور بہجت والی حالت کے ساتھ ایک اور اسپیکٹ کیا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر آپ کے علم میں ہے نا کہ سورہ توبہ آئی ہے فتح مکہ کے بعد, اور سورہ توبہ میں جتنا سخت لہجہ ہے خدا کا اتنا شاید کسی بھی جگہ نہیں ہے, اور اس میں مشرکین کو بالکل کلیئر ٹرمز میں الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اور اب یا سیدھے ہو یا پھر تلوار کے لیے تیار رہو. اور اتنا ہی سخت لہجے سے بات کی گئی ہے منافقین کے ساتھ, یعنی صرف مشرکین نہیں منافقین. منافقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو اسلامی معاشرے میں موجود ہوتے ہیں بظاہر مسلمان اور مومن ہوتے ہیں لیکن ان کا دل خدا سے مطمئن نہیں ہوتا, یا قلبی اعتبار سے کافر ہوتے ہیں, یہ منافقین ہیں. ان منافقین کے حوالے سے جو آیت آئی ہے, میں وہ تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ جب سختی ہے پریشانی ہے, ظاہر ہے کہ زندگی میں سختی آتی ہے, مومن کی بھی زندگی میں سختی آتی ہے, غیر مومن کی زندگی میں بھی سختی آتی ہے. جب بھی سختی آتی ہے تو وہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں, مطلب ایک طریقے سے کہ جیسے فار ایگزامپل کہ تمہارا خدا تمہیں کیوں نہیں بچا رہا, یا تم تو بہت مومن بنتے ہو, دیکھو تم بھی اس مصیبت میں پھنس گئے, تمہارے لیے بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کے جواب میں سیدھا سیدھا خدا نے ایک جواب ہے جو مومنین کو سکھایا ہے کہ جب تم سے اس قسم کی باتیں کریں تو تم کیا کہنا. آیت نمبر 51, قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. تم ان سے کہہ دو کہ نہیں آتی کوئی مصیبت ہم پر مگر یہ کہ وہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے, ہوا مولانا, وہ ہمارا والی و وارث و مولا ہے. قصہ ختم. ٹھیک ہے, اب یہ ہم سے آگے اس پہ بحث نہیں کرو. ہم نے خدا کو اپنا مولا مان لیا ہے, یعنی وہی جب میں آپ سے بات کہہ رہا تھا ولایت, کہ خدا ہمارا والی ہے مولا ہے, بات ختم ہو گئی. اب وہ ہمیں مصیبت میں رکھے آرام میں رکھے اس کی مرضی, ختم بات. ہم اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ یہ اس وجہ سے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور جو مؤمن ہے وہ خدا پہ بھروسہ رکھتا ہے, اور اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں رکھے گا, اپنے خالق پہ بھروسہ نہیں رکھے گا, اپنے رازق پہ بھروسہ نہیں رکھے گا, تو پھر کس پہ بھروسہ رکھے گا؟ مطلب اس سے زیادہ, اس سے بڑھ کر, اس سے بہتر کوئی اور ہستی ہو سکتی ہے کہ جس پر ایک انسان بھروسہ کر سکے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ مؤمنون, بات ختم ہو گئی. ان جیسے لوگوں کے لیے جو خدا نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں 53 اور 54 میں, وہ یہ ہے کہ لا یعتون الصلاۃ الا وهم کسالا. یہ لوگ نہیں آتے نماز کی طرف مگر یہ کہ وہ حالت کسالت میں ہوتے ہیں. کسالت کا مطلب کیا ہے؟ وہی بیزاری, جیسے آپ کہتے ہیں نا یار کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا, بدن ٹوٹ رہا ہے, سر گھوم رہا ہے, یہ حالت کسالت ہے. یہ لوگ نہیں آتے نماز کی طرف مگر حالت کسالت میں, یعنی ان منافقین کے دل ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے نماز میں کوئی لذت باقی نہیں رہی ہے. ان منافقین کے دلوں کی, اور ظاہر ہے اس سے پہلے خدا نے بیان کیا کہ ان کا خدا پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں ہے, یہ اپنے رب سے کوئی ریلیشن شپ ہی نہیں ڈیولپ کرتے. دنیا کے اندر ایک کانٹا چبھ گیا, ایک مصیبت آ گئی, کسی माल का लॉस हो गया, हाय हाय सर पीटना शुरू, तो इसका मतलब है कि तुम हकीकतन माली या जिस्मानी आसूदगी को पूजते हो, उसकी परस्तिश करते हो, और अपने जिस्म को खुशहाल रखने के लिए तुमने खुदा को वसीला बनाया है। कि जैसे मैंने आपकी खिदमत में सवाल और दुआ का एक फ़र्क बयान किया था ना, कि सवाल ये होता है कि इंसान खुदा को ज़रिया बनाता है किसी चीज़ तक पहुँचने का, दुआ यह होती है कि इंसान हर चीज को वसीला बनाता है खुदा तक पहुंचने के लिए। तो हमारी अक्सरियत दुआ करती ही नहीं है, फिर उसके बाद शिकायत करते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही। दुआ करेंगे तो कबूल होगी ना। तो नमाज की तरफ नहीं आते इल्ला वहुम कुसाला, मगर यह कि वह हालत कसालत में होते हैं, बेजारी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेजारी की हालत में की जाने वाली इबादत हकीकतन इबादत नहीं है, ना खुदा की बारगाह में मकबूल है। जाहिर है कि यानी एक चीज़, एक कैफियत वो है कि जो मुनाफिकीन की है, वो कैफियत क्या किसी मोमिन की हो सकती है? यानी ये कैफियत कि इंसान हालत कसालत में हो नमाज में, क्या ये कैफियत ये पॉसिबल है कि एक हालत मुनाफिक की भी हो और मोमिन की भी हो? पॉसिबल नहीं है ना। मतलब अगर आप रीजनिंग से बात करें तो ये मुमकिन नहीं है कि मुनाफिक का कल्ब जिस हालत में हो, मोमिन का कल्ब भी उसी हालत में हो, फिर भी वो मुनाफिक हो और वो मोमिन हो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो खुदा उनके बारे में बयान कर रहे हैं कि ये नहीं आते नमाज तक मगर कसालत की हालत में। वला युनफिकूना इल्ला वहुम कारहून, और नहीं खुदा के रस्ते में खर्च करते मगर ये कराहियत के साथ। मतलब खर्च करते हैं लेकिन जिसे कहते हैं ना कि बस दिल चाह रहा होता है कि पकड़ लो ये जाते हुए माल को या दिरहम को, ना खर्च ना जाने दो इसे अपने पास से, अपनी जेब से ना निकलने दो। तो ये दो कैफियतें कसालत और कराहियत वाली जब नमाज में की हालत में आते हैं, यानी खुदा की तरफ, इसको और जनरलाइज कर लीजिए, खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं तो सुस्ती और बेजारी के साथ, बंदों की खिदमत गुजारी की तरफ आते हैं तो कराहियत के साथ। तो वही बात हो गई कि जब दिल बीमार होता है तो क्या चीज निकल जाती है जिंदगी में से? वो लज्जत और सुरूर निकल जाता है जो खुदा ने हर मखलूक के लिए पैदा की है। यानी अगर इंसान इंसान हो तो खुदा की बारगाह में जाके भी बेहतरीन लज्जत हासिल करेगा, और बंदगान खुदा की खिदमत गुजारी करके भी बेहतरीन लज्जत हासिल करेगा। देखिए ये मेयार पैमाना है, देखिए खुदा क्या मेयार बना रहा है मुनाफिकीन के लिए, कि जब अपने रब की बारगाह में आते हैं तो कसालत की हालत में, जब बंदों की तरफ जाते हैं कराहियत के साथ। मतलब कभी सुकून है ही नहीं उनके दिल में, वो सुकून और लज्जत वाली कैफियत उनके दिलों में पाई नहीं जाती। अब ये बेसिक बैरोमीटर है कि हम सबको चाहिए कि इस हालत में इस पर अपने आप को परख लें। और जो इसमें एक पहचान भी बयान की गई है जो रियाकार के हवाले से, जब हदीस हम पढ़ रहे थे तो उधर ये बात थी कि रियाकार की सबसे बड़ी, यानी शो ऑफ करने वाले की सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, कि जब लोगों के सामने होता है तो बहुत एफिशिएंट, और जब खुदा के सामने होता है तो वही सुस्त। यही हालत है कसालत में। क्यों? इसलिए कि उसके कल्ब ने इस बात को कबूल नहीं किया होता कि मैं जिस जगह भी हूँ खुदा की नज़रों के सामने हूँ। उसके सामने खुदा एक फिक्शन है, जब जो वही बात हम शुरू में कर रहे थे कि जैसे जो आजकल के, मैं तो उनको जाहिली कहूँगा, कि जो आजकल के बड़े बड़े जाहिल साइंटिस्ट जो बातें करते हैं, बल्कि एक वो आप लोगों ने, पता नहीं मेरे ख्याल में वो साइंटिस्ट है या नहीं, लेकिन डॉक्टर तो उसके नाम के साथ आता है, नील डी ग्रास टाइसन, कार्ल सेगन के बाद काफ़ी ज़्यादा वो एज अ साइंटिफिक कंपेयर के तौर पे वो बहुत मशहूर हुआ है। उसकी एक प्रेजेंटेशन, अमेरिकन है, अमेरिकन है अफ्रीकन ओरिजिन का, तो उसने उसकी एक प्रेजेंटेशन में देख रहा था ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन के ऊपर उसने बात की। वो क्या कह रहा है कि न्यूटन ने, ऐसा नहीं कि हमारे पिछले साइंटिस्ट ने गॉड की बात नहीं की है, लेकिन कहाँ पर की है कि जो चीज़ न्यूटन को समझ में आ गई वहाँ वो कह रहा है कि दीज थिंग्स आर गवर्न बाय द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिकल इक्वेशंस, और जो बात समझ में नहीं आई वहाँ वो कह रहा है कि इट इज़ डन बाय गॉड। अल्लामा तबाताबाई ने भी बिल्कुल यही बात की है कि ये जनरल परसेप्शन लोगों का क्या है कि जो चीज़ उनके अपने दायरे इख्तियार में होती है वो ये कहते हैं ये काम हम कर रहे हैं, और जो चीज़ उनके दायरे इख्तियार से बाहर चली जाती है तो कहते हैं ये काम खुदा कर रहा है या खुदा को करना है। यानी जब हम सही होते हैं, सेहत की हालत में होते हैं, तो मैं अपनी सेहत मेंटेन कर रहा होता हूँ। जब हम इस तरीके से बीमार हो जाते हैं कि हमारी सेहत निकल जाती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो आप खुदा के इसको सही कर दें, सही। यानी कि उस वक्त जब इंसान सेहतमंद होता है उस वक्त रियलाइज करना कि इस जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त हालत में रखना खुदा की बुजुर्ग नेमत है। ये फकत मेरे सेहत का ख्याल रखने से नहीं हो रहा है, बल्कि जो रब और खालिक है उसकी नज़र इनायत है। और शायद जो ये बीमारी और मौत है ये खुदा ने इसी एहसास को दिलाने के लिए रखी है कि ताकि इंसान इस बात को रियलाइज कर ले कि तुम अपने जिस्म के मालिक नहीं थे। यानी कि अगर इस गलतफहमी का तुम शिकार थे कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारी मिल्कियत है, तो इससे बाहर आ जाओ इस गलतफहमी से कि तुम जो हर वक्त बीमार पड़ते थे और सेहत के लिए जाके डॉक्टर से दवा ले आते थे और दवा खा के सेहतमंद हो जाते थे और ये समझते थे कि ये दवा डॉक्टर की इल्म और दवाई की वजह से है, इस ख्याल से बाहर आ जाओ। एक दिन हम तुम्हें दिखा देंगे कि यही डॉक्टर होगा, हर किस्म की दवा होगी, कोई सेहत देने वाला नहीं होगा।